الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، انہی کی مہربانی ہے. ایک بزرگ نے کیا بات فرمائی کہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اور محبت دونوں عالم میں
یہی جا کر پکارا جسے خود یار نے چاہا، اسی کو یاد ہے یارا.
میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کا حفظ کر لینا کسی کی صلاحیت پر موقوف نہیں ہے، قابلیت پر موقوف نہیں ہے، ذہانت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ضخیم کتاب اور اتنے زبردست بوجھ والی کتاب، نور ہی نور خدا تعالیٰ بچے بچے کے سینے میں اتار دیتے ہیں. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. اور کوئی کتاب اگر کسی بچے کو یا بڑے کو دے دی جائے، کتنا ہی ذہین اور قابل ہو، اور قرآن پاک کی ضخامت سے کم بھی ہو، ایک تہائی بھی ہو، ایک پاؤ بھی ہو، تب بھی اس کو اس طرح حفظ کرنا جس طرح بچے یا بڑے قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں، ناممکن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور ان کا فضل ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ اپنی یاد میں بندے کو لگا دیتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسی دولت سے محروم رہ جاتے ہیں اور چند لوگ چنے جاتے ہیں، اس خاص کام کے لیے چنے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جو حافظ قرآن پاک ہے، اس کے سینے میں جو قرآن ہے، تو یہ انسان چنیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام الہی کو یاد کرنے کے لیے چنا ہے. یہ سرکاری آدمی ہے, یہ درباری آدمی ہے, یہ خاص آدمی ہے. لہذا چاہیے کہ جو حافظ قرآن ہو اس کا خوب ادب بھی کیا جائے, اور پھر خود حافظ قرآن کے اوپر فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست دولت اس کو سینے میں عطا فرمائی ہے تو اس کا وہ بھی خود بھی خوب ادب کرے. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن حافظ کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر سورج گھروں میں آ جائے دنیا کے گھروں میں تو اس کی جتنی روشنی, اس کی جتنی چمک ہوگی, اس کا جو نور ہوگا, یہ تاج کی روشنی اس سے کہیں زیادہ نور والی ہوگی. اور فرمایا کہ جو والدین ہیں جو حفظ کراتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ اس اعزاز و اکرام کے ساتھ نوازیں گے, تو پھر جو خود حافظ ہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق پھر تم کیا گمان کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ اس کو کس قدر زبردست انعامات اور اکرامات سے نوازیں گے. مگر شرط یہ ہے, حدیث پاک میں مشروط ہے یہ بات کہ یہ انعام اور اعزاز و اکرام اس حافظ کو ملے گا جس نے کلام الہی کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا. یہ نہیں کہ بس اس کو حفظ کر کے سینے میں لے آئے. باقی اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے طلب فرمایا ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات اس میں نازل کیے ہیں, اور اس کے آداب کیا ہیں, اور اس کے جو ہے وہ شرائط کیا ہیں, اور اس کی ضروریات کیا ہیں, اور اس کے اعمال کیا ہیں, اور اس کے کیسے اخلاق ہونے چاہیے, یہ جو ہے سب سے اہم بات ہے. ورنہ جس آدمی کے دل میں قرآن تو ہے اور اس کو پڑھتا بھی ہے لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتا, حلال کو حلال نہیں جانتا, حرام کو حرام نہیں جانتا, یعنی حلال کو کرتا نہیں اور حرام سے بچتا نہیں, تو پھر یہی قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. لعنت کی معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری, اللہ کی رحمت سے دوری, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنا سکھلایا ہے اس قرآن پاک کے بارے میں, اللہم آنس وحشتی فی قبری, کہ اللہ میری قبر کی وحشت کو دور فرما, انسیت سے تبدیل فرما. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, اللہ مجھ کو اس قرآن عظیم کی رحمت سے نواز دیجیے. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماما ونورا وهدى ورحمة, اللہ میرے لیے اس کو امام بناتے ہیں, یعنی وہی بات کہ اے اللہ جو جو احکامات اس میں ہیں اس پر میں پورا پورا عمل کرنے والا ہو جاؤں, اور جن باتوں سے آپ نے اپنے اس مبارک کلام میں منع فرمایا ہے ان تمام باتوں سے میں بچنے والا ہو جاؤں. تو اس کو میرے لیے نور بھی بنا دیجئے, اور اس کو میرے لیے ہدایت بنا دیجئے, اور اس کو میرے لیے رحمت بنا دیجئے. نور ہدا و رحمہ, اللہم ذکرنی منہما نسیت, اے خدا جو میں اس میں بھول جاؤں, چاہے وہ الفاظ کی بھول ہو, چاہے معانی کی بھول ہو, چاہے عمل کی بھول ہو, چاہے نیت کی بھول ہو, اے خدا جہاں جہاں میرا قدم غفلت میں پڑ جائے اے خدا میری ہدایت کرنا, مجھ کو یاد دلا دینا ہر قدم پر, مجھ کو یاد دلا دینا, ہاں ہر قدم پر میرے ساتھ میری منزل کر دے. اے خدا تو ہر قدم پر میرے ساتھ تو منزل کر دے, کہ اللہ میرا قدم سوئے سقر نہ پڑنے پائے, جہنم کی طرف نہ اڑ جائے. اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلمنی منہما جہلت, اور جو میں اس کے اسرار اور رموز کو نہیں جانتا اے خدا وہ سب مجھے سکھلا دیجیے. وعلمنی منہما جہلت ورزقنی, سبحان اللہ کیا فرمایا ہے, ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, کہ اے خدا اس کی صبح و شام تلاوت کو میرا رزق بنا دیجیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رزق مانگنا
رزق مانگنا یہ ہے کہ جس طرح حدیث پاک میں ہے ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها, کہ جب تک کہ بندہ اپنا رزق پورا نہ کر لے گا اس کو موت نہیں آئے گی. تو اے خدا اس قرآن پاک کی تلاوت کو میرا رزق بنا دیجئے, صبح شام کا رزق بنا دیجئے, اتنا پڑھوں میں اس کی اتنی تلاوت کروں, اتنی تلاوت پر حلاوت کروں کہ یہ میرا رزق بن جائے, رزق بن جائے اور مجھے موت نہ آئے بلکہ پورے کا پورا میں اس کا تلاوت کرنے والا بن جاؤں. آنا اللیل و آنا النہار کیا ہے کہ ہر وقت کثرت تلاوت کرتا رہوں, ہر وقت تلاوت کرتا ہوں صبح شام. جب کہتے ہیں بھائی کوئی آدمی کسی آدمی کا صبح شام تذکرہ کرتا ہے تو یہ تو نہیں کہ صبح تذکرہ کرنے کے بعد پھر شام تک وہ اس کی چھٹی ہے, اس کو چھٹی مل گئی, غفلت ہو گئی. نہیں, صبح شام کے ذکر کا مطلب ہے ہر وقت ہی وہ اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کا صبح شام کا رزق بنا دیجیے, صبح شام کا رزق بنا دیجیے. ہاں, وَجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ, اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے احکامات کو پامال کرتے رہیں, اس سے غافل رہیں خدا نخواستہ, تو قیامت کے دن جیسا کہ رمضان کے متعلق بھی حدیث پاک میں ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں قیامت میں انسان کے لیے حجت بن جائیں گی, شفاعت بن جائیں گی. قرآن بھی شفاعت کرے گا, روزہ بھی شفاعت کرے گا. قرآن شفاعت کرے گا کہ یا اللہ اس نے رمضان کی راتوں میں جو ہے مجھے پڑھا اور اس کی میری وجہ سے اس کو سونے نہیں دیا, میری تلاوت نے اس کو سونے نہیں دیا, یعنی تراویح میں قرآن پڑھنا اور صبح شام قرآن پڑھنا, اے اللہ اس کو بخش دیجیے. جھگڑے گا قرآن اس کے لیے. اور اسی طرح روزہ بھی آ جائے گا, اگر اس کے کوئی اعمال میں کوتاہی کمی ہوگی تو روزہ بھی اس کی شفاعت کے لیے آ جائے گا کہ اللہ یہ دن بھر آپ کے لیے جو ہے بھوکا رہتا تھا, روزہ رکھتا تھا, تو اللہ اس کو بخش دیجیے. قرآن پاک بڑی عظیم نعمت ہے, بہت ہی عظیم شان نعمت ہے, اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو منتہی ہوتا ہے یعنی جو بہت ہی زیادہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے اس کو صبح و شام بس دو ہی چیزوں کا چسکا ہوتا ہے, تلاوت کلام پاک اور تہجد کی نماز. یہ منتہی کی نشانی ہے کہ اس کو بس اسی میں شغف رہتا ہے, کلام الہی کی تلاوت میں. میرے دوستوں اور عزیزوں, خدا تعالیٰ نے یہ زندگی مختصر سی دی ہے, اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں رنگینیاں دنیا کی بھی ہیں, دولت مال کے اندھا انبار اور ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور رنگینیاں سنی بے شمار رنگینیاں ہیں, اور ان رنگینیوں میں گندگیاں ہیں, حلال رنگینیاں بھی ہیں, گندی رنگینیاں بھی ہیں, حرام رنگینیاں بھی ہیں, اور بہت پر ہے یہ دنیا نفس و شیطان کے جالوں سے اور برے برے اعمال سے, برے برے اخلاق سے. بہت زیادہ کشش ہے ان کے اندر, شیطان کے جال ہیں, نفس کے جال ہیں. جگہ جگہ انسان جو ہے اس سے مرعوب ہو جاتا ہے, دھوکا کھا جاتا ہے. تو میرے دوستو اور عزیزو, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم صبر کر لیں, ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. میرے دوستو تھوڑا صبر کر لیں. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام تر مصیبت جلد بازی کی وجہ سے آتی ہے, تمام تر مصیبت جلد بازی کی وجہ سے آتی ہے. میں بہت غور کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ یہ اتنی مصیبتیں آتی ہیں تو یہ خالی جلد بازی کی وجہ سے کیسے, یہ گناہ جو ہے یہ بھی تو ایک مصیبت ہے, تو آخر یہ جلد بازی. معلوم ہوا کہ انسان جنت پر صبر نہیں کر پاتا, گناہوں پر صبر نہیں کر پاتا, گناہوں پر صبر نہیں کر پاتا. اگر گناہ پر صبر کر لے تو یہ رہی جنت, یہ رہی جنت میرے دوستو. ایک قدم آدمی کا دنیا میں ہے, اگلا قدم آخرت میں ہے میرے دوستوں, اگلا قدم آخرت میں ہے. پھر اس آخرت کے اندر کس قدر رنگینیاں ہیں, خدا تعالیٰ قرآن پاک میں, سورہ رحمان میں, سورہ حامیم سجدہ میں, اور تمام کتنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا کیسا پیارا ذکر فرمایا ہے. یہ تو قرآن پاک جو ہے اس کے اندر یہ تھوڑی تھوڑی سی چیزیں بیان کی گئی ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت تمام تمام کی تمام نعمتوں سے پر ہے, یہ خالی نہیں ہے کہ بھائی اتنا بڑا باغ ہے اس کے بعد معلوم نہیں کوئی نہر ہوگی کوئی دریا ہوگا کوئی شہد کا دریا ہوگا. نہیں میرے دوستو, چپے چپے پر وہاں نعمتیں ہیں, محلات ہیں, خیمے ہیں, حوریں ہیں. میرے شیخ کا عجیب شعر یاد آیا, فرمایا کہ جو لوگ حوروں کے یعنی حسن مجازی کے مریض ہیں, حسن مجازی سے متاثر ہیں, تو وہ تھوڑا سا صبر کر لیں. وہی بات آ گئی صبر کی, فرماتے ہیں کہ تھوڑا صبر کر لیں کہ فرمایا کہ دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا, اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا, حوروں سے لپٹ جانا. وہاں کوئی پابندی نہیں ہے, وہاں مزہ ہی مزہ ہے, وہاں تھکان بھی نہیں ہے, پریشانی بھی نہیں ہے, ٹینشن بھی نہیں ہے, کسی چیز کی ڈپریشن بھی نہیں ہے, کوئی معاش کی فکر بھی وہاں نہ ہوگی کہ بھائی صبح کام پہ جانا ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے اور فلاں اور ناشتہ بھی لانا ہے. کوئی وہاں وہاں تو بھائی ایسے خادم ہوں گے خوبصورت کہ مثل موتیوں کے ہوں گے, کانہم لؤلؤ مکنون, موتیوں جیسے خادم ہوں گے خوبصورت, اور ہزاروں ہزاروں خادم ہوں گے, یہ نہیں کہ دو چار ہوں گے, ہزاروں خادم, اور ان کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے, پیالے ہوں گے, اس میں پاکیزہ شراب وہ پیش کر رہے ہوں گے, اور طرح طرح کے پھل پیش کر رہے ہوں گے, اور طرح طرح کی نعمتیں وہاں. وہاں پہ نہریں ہیں جن کے کنکر اور پتھر زبردست کے ہیں, یاقوت کے ہیں, موتیوں کے ہیں, مشک کے ٹیلے ہیں وہاں. اور بھائی یہ تو ہماری اپنی سوچے ہیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ فرماتے ہیں, ایک تو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں, اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں کہ کسی کان نے کبھی سنی نہیں, کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں, کسی کے دل پر ان کا گمان بھی نہیں گزرا ہوگا. سبحان اللہ, تھوڑا صبر کرنا, تھوڑا سا صبر کر لو, ہاں بس پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیا عیش و عشرت کے وہاں انبار لگے ہوئے ہیں, اور کسی نعمت میں زوال بھی نہیں ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں آپ دو چار دن کی تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں, تھوڑے دن بعد دل گھبرا جائے گا کہ بھائی اب گھر واپس چلو. اسی طرح جو بھی نعمت دنیا کی ہم اٹھاتے ہیں, لطف اٹھانا چاہتے ہیں, لذت اٹھانا چاہتے ہیں, چاہے وہ شہوت ہی کیوں نہ ہو, لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس میں زوال ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے بعد مزہ جاتا رہے گا. لیکن جنت کی نعمتوں کی کیا شان ہے کہ ان کی اس نعمت کی لذت میں زوال کبھی بھی نہیں ہوگا, پورا پورا مزہ اٹھائے گا, زوال نہیں ہوگا. اب دوسری نعمت سے فائدہ کیسے اٹھائے گا, اس طرح اٹھائے گا کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ دوسری نعمت کی طرف توجہ مبذول کر دیں گے, توجہ مبذول کر دیں گے, اس طرح دوسری نعمت سے وہ فائدہ اٹھا لے گا. تو میرے عزیزوں اور دوستو, جنت جو ہے وہ پر مکان ہے, پر ہے نعمتوں سے, طرح طرح کی نعمتیں. وہاں پر بازار بھی ہوں گے, آپ کو شاپنگ کا شوق ہے نا, فلاں مال میں جانا, فلاں مال میں جانا, اور ٹرالی لے کر اتراتے رہنا اور دوسروں کی ٹرالیوں میں جھانکنا, او ہو اس ٹرالی میں تو پہاڑ جیسا لگ رہا ہے سامان, ارے بھائی چلو ہم بھی کچھ اٹھا لیں, بڑی شرم آ رہی ہے ہماری تو ٹرالی خالی ہے, لاؤ چلو یہ بھی لے لو. چاہے چپکے سے بعد میں وہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, وہ جب ٹرالی بھر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کاؤنٹر پر پہنچنے سے پہلے پہلے وہ آدھی بھی رہ جاتی ہے, بیٹا یہ واپس کر دو, یہ جا کے وہاں رکھے آؤ, بیٹا یہ جا کے وہاں رکھے آؤ, کیونکہ شرما شرمی میں لے لیا تھا. تو بھائی اور مالوں میں جا کر تو جو پیمنٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کی تو بس حالت کیا ہو رہی ہوتی ہے, شرما شرمی میں لے لیتے ہیں لیکن دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کتنا بل بن جائے گا. وہاں تو بھائی شاپنگ مال بھی ہوں گے, شاپنگ بھی ہوگی, اور وہاں کوئی بل ہمیں پے نہیں کرنے پڑے گا, ہمارا بل اللہ تعالیٰ پے کریں گے, مفت میں ہمیں ملے گا. اور جیسے درجے کا جنتی ہوگا ویسے درجے کی اس کی شاپنگ ہوگی, ہاں اس کے ٹوکن ہوں گے ایک طرح کے. اور مزے کی بات یہ کہ ادنا سے ادنا جنتی وہاں جو ادنا سے ادنا جنتی ہوگا وہ تصور کرے گا کہ مجھ سے بڑی جنت کسی کو دی ہی نہیں گئی. وہاں حسرت کا نام و نشان نہیں, او ہو وہی فلاں صاحب بہت اونچے درجے میں ہیں, کاش ہم وہاں بھی چلے جاتے. نہیں, فرمایا کہ اونچے درجے کے لوگ نچلے درجے والوں کے پاس آ کر مل سکیں گے, اور اس طرح مل سکیں گے کہ ان کو آپس میں حسرت و رنج نہ ہوگا کہ یہ ہم سے بڑے درجے کے ہیں اور ہم کم درجے کے ہیں. سبحان اللہ, لیکن اگر ہم بڑا درجہ پا لیں تو زیادہ اچھا نہیں ہے نا, ہے نا دل میں حسرت, تو اس حسرت کا جو ہے وہ یہیں پر علاج کر لو, کہ اپنے دل کو، اپنے قلب و جان کو اللہ پر فدا کر دو. ہاں، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. ہمارے شیخ کا شعر ہے رحمہ اللہ کا، کہ ہم اپنی کوئی ناجائز خواہش کو پورا نہیں کریں گے، اس کا خون کر دیں گے. تو فرمایا کہ یہ دل کا خون کرنا خدا تعالیٰ کو بہت ہی عزیز ہے. ہاں، سبحان اللہ بھی کہو، لا الہ الا اللہ بھی کہو، الحمدللہ بھی کہو، اللہ اکبر بھی کہو، اور جے تلاوت بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن اگر تم نے خدا تعالیٰ کی حرام کی ہوئی باتوں سے نہیں بچے تم، تو پھر بھائی تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تمہاری سب نیکیوں پر پانی پھر جائے گا، اور تم خدا تعالیٰ کے بے وفاؤں میں شامل ہو جاؤ گے، وفاداروں میں نہ رہو گے. اس لیے کہ وفا کا امتحان تو یہی ہے، تکالیف میں لیا جاتا ہے. محبت کا امتحان تکلیف دے کر کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے بھی کہ نہیں ہے نا. ایک شخص جو ہے کسی عورت کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہمیں تم سے بے حد محبت ہے، بہت عشق ہے. اس نے کہا دیکھ میری بہن پیچھے بھی آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے. اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک لگایا اس کے، کہ ظالم جھوٹ بولتا ہے، میرے عشق کے دعوے کرتا ہے، اور پھر تمہیں دوسرے غیروں سے بھی دل لگاتا ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے بھائیوں، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکلیں حسین بنا دی ہیں، لیکن منع فرما دیا ہے کہ ان کو مت دیکھنا. یہ آئینے ہیں، آئینے جمال ہیں. ایک صاحب نے حکیم الامت سے عرض کیا کہ حضرت ہم حسینوں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ آئینے جمال کے آئینے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جمال کے آئینے. فرمایا کہ ہاں آئینے تو ہیں، لیکن آتشی آئینے ہیں. آتشی، کہ جس طرح وہ آتشی آئینہ ہوتا ہے، سورج کے سامنے رکھو تو اس کی جہاں شعاع مرکوز ہوتی ہے اس کو جلا دیتی ہے. فرمایا تمہارے ایمان کو جلا کر راہ کر دے گی. آئینے تو ہیں لیکن آتشی آئینے ہیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک جیسی بڑی دولت جس انسان کے دل میں آ جائے. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کی دولت دی ہو، وہ ایسا غنی اور مالدار ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی مالدار کائنات میں نہیں ہے، کوئی کائنات میں نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جس کے سینے میں قرآن ہو وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، عمل بھی کرتا ہو. تو فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا، ہر دفعہ سوال کرتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا جا اللہ کی کتاب پڑھ، قرآن پڑھ. وہ چلا گیا اور پھر بہت عرصے تک نہیں آیا. اور حضرت عمر کو چونکہ روزانہ وہ آیا کرتا تھا، اس کی تلاش ہوئی. پھر بہت عرصے کے بعد وہ نظر آیا تو پوچھا کہ بھائی کہاں تھے تم، ہم تو تمہیں دیکھتے تھے. تو کہا کہ خدا کی کتاب نے مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا، خدا کی کتاب نے مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا. میں نے اس کتاب میں وہ چیز پا لی جو میں اب اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، میں نے وہ چیز پا لی جس نے مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا. اب مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، جو ضرورت ہے میں اپنے اللہ ہی سے مانگ لیتا ہوں، اللہ ہی سے کہہ لیتا ہوں. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ خدا کا قانون ہے، خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. یہ سیاست دانوں کا وعدہ نہیں ہے، بادشاہوں کا وعدہ نہیں ہے. بادشاہ بھی اگر مخلص ہو اور وعدہ کرے کہ ہم تمہیں فلاں فلاں انعام دیں گے، لیکن وہ بھی مجبور ہو سکتا ہے، کل کو اس کی بادشاہت نہ رہے پھر کیا ہوگا؟ اور اگر بادشاہت بھی رہے لیکن کسی وجہ سے وہ مجبور ہو جائے کہ بھائی اب تو ہم تمہیں نہیں دے سکتے، لیکن احکم الحاکمین کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے ڈر کے رہا ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. کس بات پر؟ تقوی اختیار کرنے کا، گناہوں کو چھوڑنے پر، اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچنے پر. یہ ہے تقوی. اور اگر ہم جانتے ہیں تم کمزور ہو، بشر ہو، اگر تم سے غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو تم ہم سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. ہاں، فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجیے. کیا محبت کا عنوان ہے، کہ گناہگاروں سے بھی نفرت کا اعلان نہیں فرمایا اللہ نے. کیا پیار ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ, کیا محبوبیت ہے اپنے بندوں کے ساتھ, کیا تعلق ہے. یہ تعلق عام ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, ہے نا, ایمان والوں کا دوست ہے. تو فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے. کون سے گناہگار؟ اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ ظلم کر لیا, حد سے زیادہ گزر گئے, وہ نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر گئے. تو ان کو خطاب ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالی بخش دے گا تمام کے تو کہاں تمام گناہوں کو. یغفر الذنوب جميعا کا لفظ تاکید کے لیے پھر نازل فرمایا کہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یغفر الذنوب جميعا, اور کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے انه هو الغفور الرحیم. کیا بات ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میں حاضر تھا, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے اور مسلسل حضرت کی چشم مبارک سے آنسو بہ رہے تھے, مسلسل اور آہیں بھر رہے تھے اس مضمون کو بیان کرتے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرمایا کہ یہاں انہ تو پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ انہ غفور الرحیم بھی ہے, قرآن پاک میں بھی ہے یہ, لیکن یہاں پر اور تاکید هو الغفور الرحیم. فرمایا کہ جیسے آدمی کہتا ہے ارے وہ صاحب ہاں ہاں وہ تو بہت ہی اچھے کریمانہ اخلاق, وہ ہاں ہاں ہم ان کو جانتے ہیں, وہ تو بہت ہی سخی آدمی ہے, بہت کریم آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ تاکید نازل فرمائی کہ وہ بہت ہی بخشنے والے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بخشنے والی ذات ہے, بہت ہی عظیم الشان ذات بخشنے والی ہے. تو یہ گناہگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ نازل فرمائی ہے تو نیکوکاروں کو کیا کچھ نہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ, جو ان کے لیے دنیا کے اندر اپنی حرام خواہشات سے بچتے رہے, اپنے دل کا خون کرتے رہے, اپنے نفس کو کچلتے رہے, ان کو خدا تعالیٰ پھر کیا 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 انعامات نہ عطا فرمائیں گے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی جاندار نہیں جانتا, کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے تمہاری کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں جمع کر رکھی ہے. تھوڑا صبر کر لو, تھوڑا صبر کر لو. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر میں اگر کوئی شخص انگلی ڈالے اور نکا بھائی ذرا آنکھیں کھولو نہیں تو چھ گلاس پانی پلاؤں گا, چھ گلاس پانی چاہیے یا آنکھیں کھولو گے جلدی بولو. ہاں میرے استاد یہ کیا کرتے تھے, جب ہمیں نیند آتی, لمبا لیکچر ہے, نیند آ جاتی تھی تو ہم آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں, اب چھ گلاس پانی, لڑکے سے کہتے تھے چھ گلاس پانی لاؤ, ہم بہت معافیاں مانگتے تھے لیکن جہاں بخشی نہیں ہوتی تھی, آج بخش دیا, اس کے بعد آنکھ بند ہوئی تو چھ گلاس کھڑے ہو کے پلاتے تھے وہ, ہم آپ کو بیٹھا کے پلائیں گے کیونکہ کھڑے ہو کے پینا سنت کے خلاف ہے. تو پنکھا ونکھا چلا لو بھائی ضرورت ہے تو. تو سمجھ آ گئی بات, کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک, کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں جمع کر رکھی ہے, کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے, وہاں پہنچیں گے تب دیکھ. ہاں بات یہاں پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کیا آیا ہے, کیا آتا ہے سمندر کے مقابلے میں جو ہلکی سی تر ہو گئی انگلی, تو فرمایا کہ یہ اس انگلی کی تری کو سمندر سے جو نسبت ہو سکتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے اس کا ریشو کہ کیا ریشو ہے, 1:10, 1:1000, 1:1,000,000, 10,000,000, کوئی نہیں بتا سکتا کہ بھائی اس کا یہ ریشو ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں. پھر اس تھوڑی سی زندگی کے لیے ہم خدا تعالیٰ کو ناراض کریں, گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے, آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے, اور منکرات کی تقریبات میں جانا آنا, خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں دعوت میں بلاتے ہیں, منکرات ہیں, تصویر کشی ہے، گانا بجانا ہے، ہم نے ان کو کہا کہ حضرت یہ سب معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیجئے گا کہ ہم آپ کے لیے کونے میں ایک ٹیبل بنا دیں گے، آپ وہاں الگ سے رہیے گا، نہ تو آپ کی کوئی تصویر کھینچے گا اور نہ کوئی آپ کو آپ گانا بجانا بھی وہاں کوئی اس قسم کی خرافات نہیں ہوں گی، آپ کونے میں بیٹھ کے کھا لیجئے گا کھانا الگ سے بیٹھ کے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ سوچو کہ کسی جگہ پر اگر حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش ہو رہی ہو اور وہ لوگ آپ کو بھی بلائیں، ذرا آپ بھی آ جائیے، کچھ کھانا پینا بھی دیں گے، مل جائیے ساتھ میں، آپ چلے گئے بیوقوفی میں، اب حکومت نے چھاپہ مار دیا، چھاپہ مار کے سب کو گرفتار کر لیا، اب آپ ان سے کہیں گے، آپ کا منہ ہوگا کہ میں اس بغاوت میں شامل نہیں تھا، آپ کو چھوڑ دیں گے، وہ آپ کو بھی سولی پہ لٹکا دیں گے، بغاوت کی سزا کیا ہے؟ سولی ہے۔ تو جہاں خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں چلے جانا یہ انتہائی حماقت کا سودا ہے، کیونکہ وہاں خدا کے غضب کے پتھر پڑ رہے ہیں، خدا کے غضب کی بارش ہو رہی ہے، آپ اس بارش میں چلے گئے، بارش میں بارش ہو رہی ہے اور وہاں پر لوگ نکلے اور پھر جو ایسا ہو سکتا ہے کہ 99 آدمی بھیگ جائیں، ایک آدمی سوکھا رہے، جہاں پتھر پڑ رہے ہوں گے وہاں سب پر ہی پڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ فتویٰ ہے، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، جہاں منکرات ہوں، گناہ کا کام ہو، وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ تو میرے دوستو تھوڑا صبر کر لیں، اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کر کے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ اپنے مالک کو پیدا کرنے والے کو ہم ناراض کر دیں اور جتنے محتاج ہیں ان کو راضی کریں، بولو دوستو گھاٹے کا سودا ہے یا عقل مندی ہے یہ؟ اس لیے لوگ لاکھ باتیں بنائیں، شرعی پردہ کریں، لوگ لاکھ باتیں بنائیں لیکن نگاہ کی حفاظت ہو، اور لاکھ باتیں بنائیں کہ کیا آپ ہم کو دیکھتے کیوں نہیں، کہہ دو کہ بھائی شریعت میں منع ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے، منع ہے نامحرموں کو دیکھنا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو بات تو کہاں سے کہاں چلی جائے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کلام الہی کا اللہ تعالیٰ ہمیں ادب عطا فرما دے اور خدا تعالیٰ اس کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہاں البتہ کلام پاک کی تلاوت بغیر سمجھے بھی بہت ہی زیادہ نافع ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس میں لکھا ہے کتاب میں، کہ ان کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں، پوچھا کہ یا اللہ آپ کو اپنے سب سے زیادہ قریب کرنے والا کون سا عمل محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت۔ تو پوچھا کہ سمجھے یا بغیر سمجھے، فرمایا کہ چاہے سمجھے چاہے بغیر سمجھے۔ تو میرے دوستو اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا، لیکن تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا، غلط سلط پڑھنے پر بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا، یہ یاد رکھنا۔ بہت سے لوگوں نے اب تک اس طرف توجہ نہیں دی ہے، میرے دوستوں میں ایسے شامل ہیں کہ کئی برس ہو گئے تعلق ہوئے لیکن کلام الہی کی طرف، اس کو صحیح پڑھنے کی طرف ان کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور کلام الہی کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی جلد از جلد کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کو ہم سیکھ کر پڑھیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے کلام پاک کو، ابھی یاد نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پھر اٹکتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، خدا تعالیٰ کو اس پر اور زیادہ پیار آتا ہے کہ اس کو دوہرا دوہرا اجر دے دیتے ہیں۔ ان کے دینے کی کمی تو ہے نہیں، یہ تو ایک مثال ہے، دوہرا اجر، وہ طلب دیکھتے ہیں، وہ پیار دیکھتے ہیں کہ کس شوق اور ذوق سے میرے کلام کو یہ پڑھ رہا ہے، تو اس اٹکنے پر بھی وہ اس کو بے بہا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں ایک تو کلام پاک کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تجوید کو سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، اور پھر حق یہ ہے کہ اس کو خوب پڑھا کریں، کہ اس سے دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، دلوں کا زنگ صاف ہوتا ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، ایک نیکی ملتی ہے 10 کا پہلے ہی وعدہ ہے، ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر حرف کے پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر حرف کے پڑھنے پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکی، 10 گناہ معاف، دس درجہ بلند. اور اگر اسی کلام الہی کو نماز میں پڑھے گا جیسے حافظ صاحب نے تراویح میں پڑھا تو ہر حرف کے اوپر 100 نیکی ہے, 100 نیکی ہے, 100 گناہ معاف ہے اور 100 درجے بلند ہیں. حدیث پاک میں ہے, لکھی ہوئی بات ہے یہ. تو میرے دوستو کیا حق نہیں ہے کہ اس کو خوب اچھے طریقے سے ہم پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں, راضی ہو جائیں. اور ایک کیا اور 100 کیا, اخلاص عمل وہ چیز ہے کہ خدا تعالیٰ 700 گنا تک ایک نیکی کو بڑھا دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں, اس سے بھی زیادہ. میرے دوست تو صبر کرنے, دن زندگی جو دی ہے اللہ نے اس کو اللہ اور رسول پر فدا کر دو, پھر وہاں پر جا کر ہمیں کاش کاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کئی جگہ قرآن پاک میں کافروں کے لیے لفظ آیا ہے, یا لیتنی یا لیتنی, کاش کاش وہ کریں گے, ہم کیوں کاش کاش کریں گے. ہمیں تو خدا تعالیٰ نے اپنی دولت ایمان سے مفت میں نواز رکھا ہے, جنت کا ٹکٹ ہمیں مفت میں دے دیا ہے, اور اللہ ولی الذین آمنوا فرما کر اپنی عام دوستی سے تو پہلے ہی ہمیں نواز دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کاش کاش نہیں کریں گے وہاں, بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محض اپنے فضل و کرم سے, تھوڑی سی محنت شرط ہے, تھوڑی سی محنت شرط ہے, وہ کیا کہ بس اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے ہم بچ جائیں, اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے ہم بچ جائیں, بس انشاءاللہ یہ رہی جنت, یہ رہی جنت میرے دوستوں. پھر جو جی چاہے اچھلو کودو ناچو گاؤ, گانے سننے کا شوق ہے تھوڑا صبر کر لو, وہاں ایسے بہترین ساز بجیں گے کہ تمہارے کانوں کو دل کو تصور بھی نہ ہوگا, مست کرنے والے ساز بجیں گے. اور میرے دوستو وہاں اپنی تقاضا نفس کا پورا کرنے کے لیے سارا کچھ مال موجود ہے, ایک سے ایک مال موجود ہے, ہے نا. اور محلات بنگلے کی فکر ہے آپ کو, بڑے بڑے محل ملیں گے, بنگلہ کیا چیز ہے, ہے نا. نہ وہاں پانی کی شارٹیج ہے, نہ ٹینکر کی مصیبت ہے, نہ یہ پریشانی, نہ بجلی کا بل ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بل کی خاطر میر سینکڑوں بل منتھلی دینے پڑے ایک بل کی خاطر میر سینکڑوں بل منتھلی دینے پڑے. تو وہاں کوئی بل نہیں آئے گا, اور وہاں کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ڈپریشن نہیں, اور کوئی پریشانی نہیں ہے, وہاں مزہ ہی مزہ ہے, ایسی ایسے. گانے سننے کا شوق ہے تھوڑا صبر کر لو, وہاں ساز و آواز بہترین ملیں گے آپ کو. یہاں خدا نہ خواستہ یہاں تو کوئی ایسا نہیں, الحمدللہ لوگ ہیں جن کو گندی فلموں کا شوق ہے اور گندے مناظر دیکھنے کا شوق ہے, تھوڑا صبر کر لو وہاں سب چیز حقیقت مل جائے گی. یہاں تو شکلیں دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہو, وہاں تمہیں خود بخود وہ چیز حقیقت میں مل جائے گی جو بھی تم چاہتے ہو, اور سب چیز پاکیزہ ہوگی وہاں, وہاں کوئی ایسی کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ خدا تعالیٰ موت کو بھی ایک مینڈے کی شکل میں بلا کر ذبح کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ آج سے دوزخی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, کہ نہ ہی تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم کبھی غمگین ہوگے, کسی قسم کی پریشانی نہیں, تھوڑا صبر کر لو. جس چیز کا شوق ہے میرے دوستو وہاں کروڑہا کروڑہا آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے کروڑہا نعمتیں کروڑہا لذتیں ہیں, بس اللہ کے لیے ہم اللہ پر فدا ہونا سیکھ لیں. اور یقین جانو, یقین جانو, یقین جانو کہ جب تک کہ یہ نعمت نہیں مل سکتی, جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ہم مضبوطی سے پابندی کے ساتھ رہنا نہ شروع کر دیں. کونوں مع الصادقین کی جو آیت میں نے عرض کی تھی, یہ اسی لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کا خدائی منشور ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جینے کا خدائی منشور ہے کہ اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو کسی اللہ والے ہی کے پاس ملے گا, ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اگر کسی اللہ والے سے صحیح معنوں میں تعلق ہو جائے میرے دوستوں تو خود ہی دل کہتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پھٹ جاتا اور خشیت سے اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا, پھٹ پڑتا. اس کی ایسی بڑی دولت ہے, لیکن میرے دوستو اتنی عظیم الشان مخلوق ہے پہاڑ لیکن پہاڑ قرآن کا قرآن کے نازل ہونے کا محل نہیں بنایا اللہ نے، سورج کو بھی محل نہیں بنایا، اور اتنے بڑے بڑے سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے کائنات میں ہیں ان پر قرآن نازل نہیں کیا، قرآن پاک نازل کیا تو دل پر نازل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سے زیادہ مطہر اور پاکیزہ دل کس کا ہوگا، آپ کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل ہوا اور پھر وہاں سے دوسرے قلوب میں منتقل ہوا۔ تو دوستوں، اس قرآن کریم کی عظیم شان دولت کا محل انسان کا دل ہے، دل۔ تو اس لیے فرمایا کہ خبردار، دیکھو اتنے بڑے پہاڑ تو لرزنے لگے اور ہمارے دل حامل قرآن ہو کر لرزے نہیں، اس کا خوف اور اس کی خشیت ہمارے دل میں نہیں، اس کے احکامات کی ہمیں خبر نہیں کہ حافظ قرآن بن گئے بس اب چھٹی، اب سارے لباس بھی بدل گئے۔ کتنے حافظوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے پینٹ شرٹ اور یہ سب لباس معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ حافظ ہیں، حافظ تو دور کی بات، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ داڑھی نہ ٹوپی اور نہ ہی جو ہے ان کے ٹخنے کھلے ہوئے دیکھتے ہیں، سب وہی حال، کیوں؟ بس نہ تربیت ہے نہ کچھ ہے، نہ قرآن پاک کی عظمت کا احساس ہے، نہ ہی اس کے حلال کو حلال جاننا، نہ اس کے حرام کو حرام جاننا۔ تو میرے دوستو، ایسا آدمی پھر بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اور فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ جس نے اس کو گھٹایا، جس نے سمجھا کہ مجھ سے بڑی نعمت بھی کسی کو دی گئی ہے، قرآن پاک کے حامل ہوتے ہوئے، حافظ قرآن کے حامل ہوتے ہوئے یہ سوچا کہ دوسرے کسی کو مجھ سے بڑی نعمت دی گئی ہے، مثلاً کسی کا بنگلہ دیکھ کے زبان لٹک گئی، مثلاً کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے زبان لٹک گئی، مثلاً کسی کے مال و دولت اور عیش و عشرت دیکھ کے زبان للچا رہا ہے کہ مجھ سے بڑی نعمت اس کو دی گئی ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک۔ تو اس شخص نے خدا کی بڑھائی ہوئی چیز کو گھٹا دیا، اور جس چیز کو خدا تعالیٰ نے گھٹایا ہے اس نے اس کو بڑھا دیا۔ تو حاکم جس چیز کو بڑھا دے، اس کو گھٹانے والا سب سے بڑا مجرم ہے، اور حاکم جس چیز کو گھٹا دے، اس کو بڑھانے والا خدا کا بڑا مجرم ہے۔ تو میرے دوستو، جس سینے میں قرآن پاک ہو، وہ سمجھے کہ میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار شخص اس دنیا کا میں ہوں، مگر یہ توفیق خدا تعالیٰ کی ہے، میرا کمال اس میں نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے میرے سینے میں قرآن ہے۔ تو قرآن کا ایک حق تو یہ ہے کہ اس کو خوب پڑھا کریں، اور پھر دوسرا حق یہ ہے خاص کہ بھائی اس کے احکامات کی بھی پرواہ کریں، لحاظ کریں۔ فرمایا کہ قرآن پاک جس کے سینے میں ہے، نہیں زیبا دیتا ہے اس کو کہ وہ کسی کے ساتھ جہالت کا کلام کریں، بلکہ فصفح الصفح الجمیل کریں کہ اس سے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہو جائے۔ قرآن پاک جس کے سینے میں ہے، اس کو کسی سے جھگڑا کرنا، الجھنا، بدتمیزی کرنا، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ حافظ قرآن ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، اور بڑوں کے ساتھ بے ادبی اور نافرمانی کو ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ جو اسمارٹ فون ہے نا، اسمارٹ فون، اس نے تو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ ہاں، بڑوں نے جو ہے، ماں باپ نے یہ جس کو موبائل لے کے دے دیا ہے اور اجازت دے دی ہے، جہنم کے راستے پر چلا دیا ہے، جہنم کے راستے پر چلا دیا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو لاکھ روپے کا موبائل دے دیں، ڈیڑھ لاکھ روپے کا موبائل دے دیں، وہ تو خوش ہو گیا، آپ خوش ہو گئے کہ بھائی ہمارا بچہ خوش ہے، ہم سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ محبت نہیں ہے، آپ نے اس کو اس کے اوپر ظلم کر ڈالا، اس کو آپ نے جہنم کے راستے پر چلا دیا ہے۔ میں ایک دفعہ بیان میں نے عرض کیا تھا کہ جو یوٹیوب سے دین سیکھتے ہیں، بعض لوگ دین کا بہانہ کرتے ہیں کہ ہم اسے دین کا کام لے رہے ہیں، لیکن دین کا کام لیتے ہیں ساتھ میں اور بھی مکر و فریب اس کے اندر وہ بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں تو انگلی لگائی اور وہ منظر بدل گیا۔ کیا پتہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن دین کا بھی کام مان لیا کہ آپ دین ہی کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ان سے بیانات سن رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سن رہے ہیں، ان میں مکار اور فریبی اور سازشی اور گمراہ کن لوگ بھی ہیں۔ تو یوٹیوب پہ لوگ اکثر یوٹیوب کا نام سننے میں آتا ہے، خدا کا شکر ہے میں نے آج تک کبھی اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، اور مجھے آتا بھی نہیں ہے سب چیز، تو کہتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب سے سیکھا ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ یوٹیوب کو ذرا دیکھ بھال کر استعمال کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا جنت کی طرف سے یو ٹرن کر دیں، یو ٹرن، جنت کی طرف سے یو ٹرن نہ ہو جائے تمہارا، اس لیے کہ جہاں گناہوں کے انبار اس میں لگے ہوئے ہیں، گندی فلموں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گانے بجانے کے انبار لگے ہوئے ہیں، ویڈیو گیموں کے انبار لگے ہوئے ہیں، گیم کھیل کھیل کے ساری رات گیم کھیلنا آسان ہے، راتیں کالی کرنا آسان ہے، اور فجر کی نماز سے پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اور صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں، اور سر میں درد ہے، پنڈلیوں میں درد ہے، آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے اٹھتے ہیں، تو کیوں، کیا وجہ ہے کہ ان کی گندگیاں دیکھ دیکھ کر شہوت کو بھڑکا دیتے ہیں اور پھر اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ ماں باپ بھی سب دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اتنا آگے معاملہ پہنچ گیا کہ اب اگر ہم ان سے موبائل چھینا تو یہ کچھ کر جائیں گے، مجبور ہو گئے، اب رو رہے ہیں آنسوؤں سے، آنسوؤں سے رو رہے ہیں، کتنے ماں باپ کے دل کا خون ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اولاد کو برباد ہوتے کہ ہم نے کیا کر دیا، کیا چیز ہم نے ان کو دلا دی۔ وجہ یہی ہے کہ اہل اللہ کے پاس جاتے نہیں، بزرگوں کے پاس دین سیکھا نہیں، اگر جاتے وہ ہوتے تو پہلے ہی وہ خبردار ہو جاتے کہ بھائی یہ لائن اچھی نہیں، یہ لائن اچھی نہیں ہے، یہ چیز ہمارے بچے کے لیے زہر ہے، میٹھا تو ہے لیکن زہر ہے، ہلاک کر دے گا، یہ میٹھا زہر ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اس کا عادی بنا دیا ہے، وہ آج یا تو خون کے آنسو رو رہے ہیں، یا پھر یہ منظر ہم نے دیکھا خود، ایک گھر میں ہم گئے تو دیکھا کہ وہ بڑے بھی لگے ہوئے ہیں اس میں اور بچے بھی لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، ایک وہاں کونے میں گھسا ہوا ہے، ایک وہاں کونے میں گھسا ہوا ہے، اور کتنے قصے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ابھی حال میں ایک قصہ ہوا کہ ایک شخص روتا ہوا آیا اور کہا کہ میری بیوی 3 مہینے ہو گئے گھر نہیں آ رہی ہے، اور میری 3 بیٹیاں ہیں اور ان کو پالنے والا کوئی نہیں ہے، میں کام پہ جاتا ہوں، کس طرح میں اپنی بچیوں کو چھوڑ کے جاتا ہوں، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی کوئی وجہ مجھے بتاؤ، کیا ناراضگی ہے، کیا پریشانی ہے، میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا، میں اس کو اچھے حال میں رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس سے پوچھتا ہوں، کہتی بس تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کے پاس، یہ حضرت کی برکت سے دل میں آیا، پوچھا کہ بھائی تمہارے اس کے پاس موبائل تو نہیں ہے، اسمارٹ فون کہاں، ابھی تھوڑے عرصے پہلے دلایا تھا، اب بتاؤ کوئی وجہ تو بتاتے کہ بھائی ہم، آپ ہمیں اچھا نہیں کھلاتے، آپ ہمیں پہناتے نہیں، غصہ کرتے ہو، کچھ کرتے ہو، کوئی بات نہیں، بس تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ یہ ایسی ہلاکت خیز چیز ہے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی چیز ہے، بہت ہی غفلت میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس میں گندگیوں کے انبار ہیں اور شیطان کے بڑے بڑے جال ہیں، بلکہ اس میں عقائد کی خرابی کا بہت بڑا ایک وہ چل رہا ہے، سازش چل رہی ہے، جس سے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے اور طرح طرح سے جو ہے ان کو اشکالات میں ڈالا جا رہا ہے، اور اسی میں قرآن فہمی کے کورس بھی چل رہے ہیں، اسی کے اندر ٹاکرے اور مذاکرے بھی چل رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ کافر بھی جانتا ہے، کافر بھی جانتا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو یہ پکا جہنمی ہو جائے گا، پھر یہ کسی کام کا نہیں رہے گا، ایمانی غیرت اس میں رہے گی نہیں، ایمانی غیرت بھی نہیں رہتی۔ جو لوگ موبائلوں کے عادی ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، ان کی چال بھی بدل جاتی ہے، ان کی ڈھال بھی بدل جاتی ہے، گفتار بھی بدل جاتی ہے، ان کا کردار بھی بدل جاتا ہے، ان کا انداز، رویہ، سب کچھ بدل جاتا ہے، اور ان کو خود اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ چیز ان کو کہاں سے کہاں نیچے پھینک دیتی ہے، ذلت کے گڑھے اور گمراہی کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، الحمدللہ ہمارے بیٹے حافظ محمد احسن صلی اللہ علیہ وسلم نے آج قرآن پاک کا ختم کیا ہے، اور ماشاءاللہ میں یہ اس سے نہیں کہتا ہوں خوش آمدانہ یا کسی وجہ سے، واقعی مجھے ان کا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت صاف پڑھتے ہیں، رفتار اچھی ہے لیکن ماشاءاللہ پڑھتے صاف ہیں کہ سمجھ میں پورا آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور ان کے ساتھ ان کے ہمارے محمد شعیب جو ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، ان کے بیٹے حافظ ہارون صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں سننے میں، ہے نا، بہت اچھے انہوں نے جو ہے طریقے سے سنا۔ اللہ تعالیٰ سنانے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی قبول فرمائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے جو ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے، اور اس قرآن پاک میں جو کوتاہی ہو گئی پڑھنے میں، سننے میں اور سننے والوں میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بھی معاف فرما دے، اور ہمیں اس کے پڑھنے اور سننے کا پورا پورا اجر عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو خود ہی لیپا پوتی کر کے اے اللہ تو اپنے فضل سے اس قابل بنا دے تاکہ ہمیں قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو. اے اللہ فرشتے بھی ہیں اور بھی مخلوق ہوگی, اے اللہ آپ تو بہت ہی پاس رکھنے والے ہیں اپنے بندوں کا, بہت عزت رکھنے والے ہیں. ہم نے حضرت سے سنا کہ فرشتوں نے جب یہ اعتراض تو نہیں کیا تھا لیکن ناسمجھی میں کہا تھا کہ اے اللہ آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں, یہ تو دنیا میں جا کے خون اور فساد کرے گا, تو حیرت سے پوچھا تھا یہ کہ اے اللہ یہ تو ایسا ایسا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی عزت رکھتے ہیں کہ ہر فجر کے بعد اور ہر مغرب پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں, یعنی ذکر اور عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں. اور جب وہ یہاں سے فجر والے فرشتے رات بھر جو رہتے ہیں فرشتے, وہ فجر کے بعد لوٹتے ہیں اللہ کی طرف, پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے اور خوب ہنستے ہیں کہ فرشتے پھنس گئے اس دن یہ کہہ کے کہ اللہ آپ کس کو کس مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ یہ خون و فساد مچائی. اب وہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھیجنے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس وقت بندے اللہ کے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, اپنی نیندیں قربان کر کے فجر کی نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ذکر و اذکار اور تلاوت بھی کرتے ہیں, اس وقت ان کی واپسی ہو رہی ہوتی ہے. اب پوچھتے بتاؤ, اللہ تعالیٰ پوچھتے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے, یا اللہ وہ تو آپ کو یاد کر رہے تھے, یا اللہ اچھا کس چیز کی طلب کر رہے تھے, یا اللہ وہ تو جنت کی طلب کر رہے تھے اور آپ کی ناراضگی سے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا. پھر اسی طرح شام کے بعد جب مغرب کی نماز عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, مغرب کے بعد ان کی واپسی ہوتی ہے, وقت ہی ایسا مقرر کیا ہے, مجبور ہیں وہ کہنے پر فرشتے, فرشتے جیسی نورانی مخلوق کے اللہ تیرے بندے تو تجھے یاد کر رہے تھے اور جنت کی طلب کر رہے تھے اور دوزخ سے پناہ طلب کر رہے تھے, تو بس فرماتے ہیں کہ جاؤ گواہ رہو کہ میں نے ان کی بخشش کر دی. لیکن اگر ہم پڑے سو رہے ہوں گے بھائی, پھر کیا بنے گا, کتنی محرومی ہے ایسے شخص کے لیے. راتوں کو گیم کھیلنا آسان ہے, ساری ساری رات کالی کر دیں گے. یہ کیا وجہ ہے؟ والدین کی تربیت کی خرابی ہے, انہوں نے دین سکھایا ہی نہیں. اور یاد رکھیے کہ جنہوں نے اپنی والدین نے جنہوں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا, قیامت کے دن یہی اولاد اپنے والدین کی گردن پکڑے گی اور اللہ سے فریاد کرے گی کہ ہمیں انہوں نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ داڑھی کو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے تینوں طرف سے اور ایک مٹھی سے کم پر کاٹنا حرام ہے, کبھی بتایا ہی نہیں, کیونکہ ان کی خود کی داڑھی نہیں ہے تو ہمیں کیوں کہیں گے وہ. اسی طرح ہمیں نہیں بتایا کہ ٹفنا کھولنا مرد کے لیے واجب ہے جب کھڑے ہو چل رہے ہو. یہ سب باتیں جو بھی ہیں, اور نگاہ کی حفاظت اور شرعی پردہ اور دل کی حفاظت اور دیگر گناہوں سے بچنا, کہ اللہ ہمیں سکھایا ہی نہیں, پھر کہاں جائیں گے؟ تو میرے دوستو ابھی تو وقت ہے, ابھی تو وقت ہے, ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی تھوڑا صبر کر, کہ دنیا میں اپنی خواہشات پر صبر کر لو, پھر وہ جی بھر کے اپنی خواہشات پوری کر لینا, جتنی چاہو پوری کر لینا. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اور اب دعا کر لیتے ہیں. چند باتیں میں نے اس میں لکھی تھی, اب تو وقت بہت ہو گیا. تمام نفلی عبادت میں قرآن پاک کی تلاوت سب سے افضل ہے, اور قرآن پاک کے چار حق ہیں. ایک تو یہ کہ محبت سے پڑھے, چاہے نماز میں پڑھ رہا ہے تراویح میں پڑھ رہا ہے, محبت کے ساتھ پڑھے کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے, اور عظمت کے ساتھ پڑھے کہ بہت بڑے مالک کا کلام ہے, اور ترتیل کے ساتھ پڑھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو سیکھے کہ حروف کو کیسے ادا کرنا ہے اور کہاں کہاں ٹھہرنا ہے, اور یہ اس تصور سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام, دیکھیں تم کیسا پڑھتے ہو, ہے نا, کیا لذت ہے, کیا حلاوت ہے اس طرح پڑھنے میں. اور فرمایا کہ اس کے چار فائدے بھی ہیں, کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے, ہر ہر حرف پر دل کا زنگ دور ہوتا ہے, اور 10 نیکی ملتی ہے, اور خدا تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے, اور حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا بہت بڑا ذریعہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کی تلاوت کی اور اس کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا. اب یہ کیا کریں, اس معمول بھی تو پورا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, عن مطرف عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ الہاکم التکاثر قال یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لک یا ابن آدم الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. حضرت مطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے, یعنی سورہ الحاکم التکاثر, جس کے معنی یہ ہیں کہ اے لوگوں, تم اپنے مال کی زیادتی پر باہم فخر کرنے کے سبب آخرت کے خیال سے بے پرواہ ہو گئے ہو, یعنی مال کی زیادتی پر فخر کرنے کی وجہ سے تمہارے قلوب میں اندیشہ آخرت باقی نہیں رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدم کا بیٹا میرا مال کہتا رہتا ہے, حالانکہ واقعی بات یہ ہے کہ آدم کے بیٹے, تیرے مال میں سے تجھ کو کچھ نہیں ملتا مگر صرف اتنا جتنا کہ تو نے کھایا اور خراب کر دیا, پہنا اور پھاڑ ڈالا اور خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مال کے بڑھانے کی فکر میں آخرت کے اعمال سے غافل ہو جاتا ہے, جس کے سبب پردیس کا امیر وطن آخرت کا قلاش اور مفلس ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا نادانی ہو سکتی ہے؟ اب تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور خصائل مبارکہ, پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا, بڑوں کی عزت کرنا, چھوٹوں پر رحم کرنا, کوئی رشتہ دار بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا, جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا, دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, واقعہ نمبر 21. حق تعالی کی رویت اور کلام. ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, اور عبدالرزاق نے بواسطہ معمر کے حسن سے روایت کیا کہ انہوں نے حلف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, اللهم اجعل اللهم اجعل اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. إله العالمين, اس مبارک موقع پر, ختم قرآن پاک کے موقع پر, اے اللہ آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں, اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی اپنے فضل سے قبول فرما. اے اللہ یہ حافظ بچے نے جو پڑھا, اور جہاں جہاں اے اللہ قرآن پاک پڑھا گیا, جہاں جہاں اس کا ختم ہوا، اور اے اللہ جس جس نے سنا، اے اللہ سب کا پڑھنا سب کا سننا اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ ہم سے اس میں جو غفلت ہو گئی، الہ العالمین آپ کی شان کے لائق نہیں، آپ کے کلام کے لائق نہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے بہت غفلت کی، بہت ہی اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور اے اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما لے. الہ العالمین ضرور بے ضرور قبول فرما لے، یا اللہ ضرور بے ضرور قبول فرما لے. الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے اس کے جو احکامات ہیں، اے اللہ اس کے اسرار و رموز ہیں، اے اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس دولت سے سرفراز فرما، اور اے اللہ اس کے ایک ایک حرف کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اس کے ایک ایک حکم کی توفیق قدر کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل نصیب فرما، اور اے اللہ اس میں جتنی باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کی زندگیوں کو قرآن کا نمونہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو قرآن کا نمونہ بنا دے. اللہ ہر سانس ہماری قرآن بنا دے، ہر نفس ہمارا قرآن بنا دے. اے اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق سے نوازش فرما، اے اللہ ہر ہم سب کو بہترین اخلاق سے نوازش فرما، اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق سے نوازش فرما. اور اے اللہ اس پڑھنے اور سننے کے پورے پورے ثمرات سے اے اللہ ہم سب کو بھرپور و مستفیض فرما، مالا مال فرما. اور اللہ جہاں جہاں کلام پاک ختم ہو رہا ہے اور اللہ پڑھا جا رہا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما. اے اللہ ہم نے جو آپ سے مانگا اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا. اللہ وقت بھی مختصر ہے اور مانگنا بھی نہیں آتا، سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اے مالک کریم ہم سب کو وہ تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، جن شرور اور فتن سے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اے اللہ ہمارے جو بھی دوست ہیں، سب احباب ہیں، مسلمان ہیں، اے اللہ ان سب کو آسان، حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، ہر پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما. اے اللہ اس مبارک موقع پر اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دے، اور تمام نعمتیں عطا فرما دے، اور عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما دے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اللہ جہاں جہاں یہ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کو حفظ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بامراد اور کامیاب فرما، اور اے اللہ ان کو تقوی سے رہنے کی، ہم سب کو تقوی سے رہنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ماحول میں بہت گندگی ہے، بہت ہی شر ہے، اے اللہ لیکن اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں، آپ ہمیں اپنا بنانا چاہیں، تو تمام کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی. اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اللہ ہمیں بھیک دے دے، اے اللہ اپنے تعلق کی بھیک دے دے. اللہ ہم نادان ہیں، نا سمجھ ہیں، ناکارا ہیں، اے اللہ گناہوں میں لتے پڑے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. اے اللہ اتنی عظیم الشان نعمت ہم مانگ رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں اس کی احساس نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ ہماری نالائقیوں کو نہ دیکھیے، اے مالک کریم ہماری نالائقیوں کو نہ دیکھیے، اپنے کرم کی طرف نظر فرمائیے، اپنے خاص تعلق کی بھیک ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے خاص تعلق کی بھیک نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اپنا مقبول اور اپنا اخص الخواص نصیب بنا دے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، اور ہمیں اولیاء صدیقین کی جو خط انتہا ہے جس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے، اے اللہ نبوت مانگنا تو حرام ہے، نبوت اب کسی کو نہیں ملے گی، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن اے اللہ ولایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم اب سے ولایت کا وہ درجہ مانگتے ہیں جو سب سے آخری درجہ ہے، ولایت صدیقیت کا. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مبارک راتیں ہیں، اے اللہ ہم روزے دار ہیں، اے اللہ فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمانا. یا اللہ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المستغیثین لا، یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا. الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اور محبت والے رشتے عطا فرما. اللہ جن کے رشتے ہو چکے ان کے آپس میں خاندانوں میں اے اللہ خوب محبت اور اتفاق اور مودت نصیب فرما دے, اور اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ آپس میں ایثار و جذبہ قربانی کا عطا فرما دے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی محبت اور مودت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے, اور جن کی اولاد ہے الہ العالمین اس کو نیک اور صالح بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جتنے فتنے گناہوں کے ہیں خصوصاً یہ اسمارٹ فون ہے, الہ العالمین یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما, اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ آپ تو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر وقت جان رہے ہوتے ہیں, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. الہ العالمین آپ تو سب جانتے ہیں, ہم سے زیادہ ہم کو جاننے والے ہیں. الہ العالمین ہمیں معاف بھی فرما دیجئے, اور تمام نافرمانیوں اور ان کے آلوں سے اے اللہ بہت دوری عطا فرما دے. اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما, جن کی تعلیمات کی برکت سے ہمارے رخ پھر گئے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں اے اللہ بالغ منزل بھی کر دینا, اے اللہ جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے اے اللہ ویسا ہمیں بنا دے, اے اللہ جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے ویسا بنا دے, اپنا 100% فرما بردار وفادار بنا دے, نافرمانی سے حفاظت فرما, اور اے اللہ بے وفائی سے حفاظت فرما, اپنا سچا عاشق بنا دے, سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہ العالمین ہماری جو جامعہ حکیم الامت بن رہی ہے, اے اللہ اپنے فضل سے اس کو بھی کامیاب فرما, اور اس کے لیے ہمیں خوب خوب تعاون کی توفیق عطا فرما. اور اللہ اس جامعہ سے تمام جو لوگ ہیں اساتذہ کرام ہیں طلباء کرام ہیں خادمین ہیں سب کے سب کو اللہ صاحب اقوا نسبت بنا دے. اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.